आज जिस तरह से कहा कि एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि इल्मे नबूवत के बाब हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि हिकमत रसालत के सरचश्मा हैं, बिरादर और दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान जंग के बेमिसाल शाहसवार, इल्म फनून के बेशबहा खजीना, और साथ ही साथ शेर व अदब के हवाले से बात की जाए तो नुक्ता मिसाल, नुक्ता कमाल यहाँ पे भी आपको नजर आता है। आज मेरे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, उनकी शहादत के हवाले से वाकया जानने की कोशिश करेंगे। हजरत अली को शहीद तो कर दिया गया, लेकिन उनकी शख्सियत, उनकी हस्ती और उनकी तालीमात आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जिंदा हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, सरबरा हैं दानिशकदा के। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ दूसरे मेहमान आज मौजूद हैं, डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब, चेयरपर्सन हैं हायर स्टडीज एंड रिसर्च, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रांसमिशन का एक अहम सेगमेंट सहरी के हवाले से हमारे शेफ़ अहमद शेर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अहमद। और आज रेसिपी के हवाले से आपके पास आते हैं थोड़ी देर में कि आज आप क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए भी नंबर अनाउंस कर देते हैं, 9257448 हमारा रबते का नंबर है। अगर आप इस्लामाबाद पाकिस्तान से बाहर फ़ोन करेंगे तो 0092 कोड है पाकिस्तान का और 051 इस्लामाबाद का कोड है। और हमेशा की तरह आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी हम करेंगे तिलावत कुरान पाक से। कारी नजम मुस्तफ़ा से दरख्वास्त करते हैं कि तलावत से इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज किया जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ لوگوں سے کہہ دیں، سن لو، طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ۔
عظیم، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب اور پروفیسر حبیب الرحمن آصف صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کو اپنے رمضان پاکستان ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہیدی صاحب، میں چاہوں گا چونکہ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل کے اوپر بات کریں گے، شہادت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، سب سے پہلا سوال میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ کو بچپن سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی، آپ کی تربیت آپ کے سائے میں ہوئی جبکہ آپ کے والدین موجود تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کی اس رات کی مناسبت سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے حوالے سے تمام عالم اسلام کو اور مولا کے تمام محبین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبوں میں بھی یہ فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ میں نبی کریم کے ساتھ اسی طرح سے رہا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے، جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہاں وہاں اس کا بچہ جاتا ہے۔ اور ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان رسالت چسوا کر علی ابن ابی طالب کی تربیت بھی کی اور ان کو اپنی آغوش میں اس طرح سے پالا، چونکہ ایک ایسا مستقبل عالم اسلام کے سامنے تھا جس میں نبی کریم کو علی جیسے افراد کی، علی جیسی شخصیات کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے مقرب بندوں کی تربیت کے لیے ایسا ماحول خود کریٹ کرتا ہے۔ خود نبی کریم کی اپنی تربیت کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کے ماحول روحا جس طرح سے نبی کریم کا نطق اور کلام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح سے نبی کریم کا فعل بھی اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ محبوب نبی تھے اور نبی کریم محبوب خدا ہے، اس لیے علی بھی محبوب خدا ہے۔ لہٰذا علی کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کا سایہ فراہم کیا، آغوش فراہم کیا، اور بچپن ہی سے اللہ کے نبی کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی۔ یہاں تک کہ روایات اور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب نبی کریم نے کو یہ معلوم ہوا کہ علی کی ولادت ہو چکی ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی آغوش میں آنکھیں تب تک نہیں کھولیں جب تک نبی کریم نے آ کے اپنی آغوش میں نہیں اٹھایا، اور پہلی جو نگاہ علی ابن ابی طالب کی پڑی ہے وہ جمال مصطفی پر پڑی ہے۔ خود یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین، افضل ترین اور اشرف ترین نبی اور رسول کی آغوش کو اس طرح سے فراہم کر دیا کہ اس آغوش میں علی تربیت پائیں، تاکہ مستقبل میں دین کی ترویج، دین کی علمبرداری اور دین کی نگہداری کے لیے رسول کی طرح سے اپنا رول اور اپنا کردار ادا،
یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام جو تھا وہ کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے ایک اور پہلو پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ مولا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے قدرت نے جو ایک اور نظام کیا کہ ممتاز ترین مقام خانہ کعبہ کو چنا گیا، اس کا انتخاب فرمایا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یقیناً بنیادی پہلو اور مرکزی نقطہ اس کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام کاموں کی منصوبہ بندی پہلے سے کر لیتا ہے، اور پھر زمانہ اور مقام اس کا چناؤ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں جاننے کے لیے کچھ ماہ، کچھ سال، کچھ ایام محض یاد دہانی کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، وگرنہ تو ایک ہی قدم، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اگر ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ علیہ السلام کا ہر قدم اور ہر عمل وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق ہے۔ دیکھیے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کا بچپن جن کی آغوش میں بڑھا، اور پرورش کے تمام مراحل جن کے آغوش میں گزرے، وہ جناب عبد المطلب تھے۔ اور جناب عبد المطلب وہ تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو نہ صرف آباد کیا بلکہ چاہے زمزم جو ہے اس کو جاری کیا، خانہ کعبہ کی تکمیل اور تعمیر کو مکمل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ہاں پرورش پائی۔ گویا کہ علی علیہ السلام کے والد ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت ان کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو طالب کے بیٹے ایک بیٹی کی صورت میں اور ایک بھائی کی صورت میں پرورش پا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ، عبد المطلب، جناب ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب، یہ سب ایک ایسی اکائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ توحید روز اول سے اس گھرانے میں موجود تھی، اور توحید ازل تک اس گھرانے میں موجود رہے گی، اور توحید ہی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بلند رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ نسبتیں اکٹھی کر دی، خانہ کعبہ کی نسبت، جناب عبد المطلب کی نسبت، جناب ابو طالب کی نسبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اطہر کی نسبت۔ تو یہ نسبتیں بغیر کسی وجہ کے اور کسی حادثاتی اور اتفاقی بنیاد پر نہیں آتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پسند اور اختیار اور انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ بھی نکلے وہ یقیناً قرآن مجید کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کردار کی تعبیر بنتی چلی گئی، اور امت اسلامیہ یقیناً قیامت تک اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔
شہیدی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور اس کے بعد یہاں تک بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تو آپ کم عمر میں تھے، تو آپ نبی کے اس کو دیکھ کر ویسے ہی آپ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو بچپن سے آپ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہو رہی ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں وہ ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا ایک تعلق اس سے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خدائی طاقتیں بھی شامل تھیں حضرت علی کو اس مرتبے تک پہنچانے میں؟
لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے جواب سے پہلے ایک بریک پہ جانا ہے، ہمیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر علامہ صاحب سے اسی سوال کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔
جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر رمضان پاکستان سری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ پیر نصیر الدین نصیر کلام میں لکھتے ہیں، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز جزا وہ شافع محشر کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسنین کریمین سے محبت رکھے گا اور ان کے والدین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے محبت رکھے گا اور مجھ سے محبت رکھے گا، روز قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امین شہیدی صاحب اور حبیب الرحمن عاصم صاحب. میں چاہوں گا کہ ہم جہاں پہ گفتگو سوال آخری چھوڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آپ نے تربیت پائی اور پھر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے بھی حضرت علی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدائی طاقتیں بھی ان کو اس مرتبے تک پہنچانے میں شامل تھیں؟
جی ہاں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کسی عظیم منصب کے لیے پیدا کرتا ہے تو پھر ابتدا ہی سے اس کا سارا انتظام وہ کر دیتا ہے. ہم انبیاء کی تاریخ میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ میں کہیں پر آپ کو بت پرستی نظر نہیں آتی. حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان آغوش مادر میں کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ایسے منصب کے لیے خلق کرتا ہے تو یہ سارے انتظامات وہ کر دیتا ہے. نبی کریم اور ان کا خاندان، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ ان کا خاندان پاکوں کا خاندان ہے، لہٰذا ان پاکیزہ ہستیوں سے بڑے کام اللہ نے لینے ہیں.
اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما یرید اللہ لیطہرکم
بیت زبانکم مرسل البیت وطہرکم تطہیرا. جی، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کے بعد ولایت عظمیٰ کے منصب کے لیے تیار کیا ہے. تو جس شخصیت کو ولایت عظمیٰ کے اس منصب کے لیے تیار کیا ہے، اس کو اپنا ولی بنایا ہے، اپنے امامت کا اور اپنی خلافت کا منصب اس کو اس نے عطا کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کی تربیت کا اہتمام بھی اللہ نے خود ہی کرنا ہے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں ایمان کا اظہار کیا، تو یہ گویا اظہار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ پہلے مؤمن نہیں تھے تو اب ایمان لائے. ایمان کا اظہار ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کے اس عہدے پر مبعوث ہونے یا اس کے اعلان کے موقع پر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس سے پہلے بھی ایسا تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی نہ ہو. لہٰذا اسی طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بچپن میں اظہار ایمان ضرور فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ولادت بتاتی ہے کہ اللہ نے خاص اہتمام کیا تھا، ان کی تربیت بتاتی ہے کہ اللہ نے خاص اہتمام کیا تھا، اور یہ جو منزلیں ہیں ان منزلوں میں جیسے جیسے یہ ہستیاں آگے بڑھتی رہیں ویسے ویسے اللہ نے ان کے لیے اہتمام بھی اسی حساب سے کیا. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. تو شہادت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح سے ولادت اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اس کا اختیار یقینی طور پر اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے. لہٰذا تربیت کے حوالے سے بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ رسول کریم نے ان کی تربیت فرمائی اور اس کا حکم بھی اللہ کی طرف سے.
یعنی وہ قدرت کا اہتمام اور اللہ کی پلاننگ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ساری چیزیں اسی وقت طے شدہ تھیں. نعت کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ویورز کے لیے نمبر بھی اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد ہم کالز بھی لینا شروع کریں گے. 9257 ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسا مولا حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گی کہ دو چیزوں کی طرف اگر آپ روشنی ڈالیں. شب ہجرت، اہل مکہ کے ساتھ لین دین کے جو معاملات ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کی لاڈلی صاحبزادی جب ان کے حوالے سے یہ ہم سنتے ہیں کہ مجلس میں آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، محشر سے ان کی سواری گزرتی تو اہل محشر ادب سے گردنیں جھکا دیتے، اور جب انہی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زوجیت کی بات آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب میرے مولا علی علیہ السلام پر ہی پڑتی ہے. اس حوالے سے اگر
سادیا ہم ایک کال لے لیں، ہم کال ویٹ کر لیں سب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟
جی الحمدللہ. کون کہاں سے بول رہی ہیں؟
میں زہرا سے بات کر رہی ہوں.
جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟
آپ کی آواز بہت پیاری ہے. آپ میں ایک کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ پروگرام میں نام شروع پڑا کریں.
جی انشاءاللہ. کچھ سوال کرنا چاہیں گی ہمارے آج کے موضوع کے حساب سے؟
جی
کچھ کہنا چاہیں گی، سوال کرنا چاہیں گی کوئی؟
جی بتائیں.
جی سوال کیجئے. اگر آپ نے آج کا ٹاپک سنا ہے، آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں، مہمانوں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کیجئے.
انہوں نے خیال ہمارے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتی تھی. بہت شکریہ کال کرنے کے. ڈاکٹر صاحب،
اللہ رب العزت نے جناب علی ابن ابی طالب کو جو سعادت عطا کی، ان سعادتوں کا ذکر جتنا بھی کیا جائے یقیناً کم ہے. اور میں آپ علیہ السلام کی سیرت کا جب بھی مطالعہ کرتا ہوں اور اصحاب رسول کی سیرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو ہم تو ان کا ذکر صرف اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کرنے سے ان کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے. زمین آسمان ایک بھی بنا دیے جائیں اور تعریف کے تمام جو ہے وہ مراتب کو طے بھی کر لیا جائے، تو جس مرتبے پر اللہ رب العزت نے اپنے ان پاکیزہ نفوس کو پہنچایا اور رکھا ہوا ہے، اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ نے پہلی بات جس کی طرف اشارہ کیا، اس میں درحقیقت ایک بہت بڑا پیغام پوری نسل انسانی کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو یہ دیا گیا ہے کہ امانتوں کا پاس کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے، آپ کا تعارف بھی ہے، آپ کی پہچان بھی ہے. اور وہ شخص جو امانتوں کا پاس نہیں کرتا اور امانت کو اس کے اہل کے سپرد نہیں کرتا، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. اور امانت کا تعلق جو ہے وہ صرف مال و متاع سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین پر بھیجی گئی. اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی امین بنے اس پیغام کے اور اس قرآن مجید کے کہ جو جناب جبریل امین ان تک لے کے آئے، اور آپ نے یہ امانت پوری کی پوری لوگوں تک پہنچا دی. اس امانت سے لے کر جو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچی، اور اس امانت سے لے کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کے افعال، آپ کے اقوال کی صورت میں ہم تک پہنچی، اس امانت کو بھی پہنچانے والے جناب علی بن ابی طالب اور ان جیسے بہت سارے نفوس مقدسہ ہیں، لیکن انسانی معاملات کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا. انسانی معاملات میں دشمن بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. حالانکہ مکہ والوں نے آپ کا مال چھینا، آپ کی جان کو نقصان پہنچایا، آپ کے خاندان کو نقصان پہنچایا،
تمام طرح کے مظالم.
ہم جیسا ہوتا تو یہ فوری طور پر اپنے لیے ایک غنیمت سمجھتا کہ چلے ان کا مال ہے اور اگر ہم لے بھی جائیں تو کیا حرج ہوتا ہے، کیونکہ بدلے میں ہم لے کے جا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری امت کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ رسول جس کی امانت ہے اس کو سپرد کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر جس ہستی کا انتخاب کیا گیا اس میں دو پہلو بہت عظیم الشان قسم کے. ایک تو امانت کو امانت داروں تک پہنچانا، ان افراد تک جن کی امانتیں تھیں، یہ بذات خود ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ کس کس فرد کو کون کون سی چیز کہاں کہاں پہنچنی ہے. دوسرا یہ لمحہ کون سا ہے کہ جس میں امانتیں سپرد کی جا رہی ہیں؟ لمحہ وہ ہے کہ جب چاروں طرف جان کو آنے والے اور جان کو نقصان پہنچانے والے باقاعدہ گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جس میں ایک بھی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جو انسان کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے. اس موقع پر بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں وہ پتے پانی ہو جاتے ہیں، لیکن جناب ابی طالب جو ہیں وہ بالکل اطمینان کے ساتھ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استراحت فرماتے ہیں. اور صبح کے وقت جب وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ علی بن ابی طالب ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں محمد، تو علی بن ابی طالب نے بڑا واضح قسم کا اور مسکراتے ہوئے جواب پوچھا کہ تم نے مجھے محمد حوالے کیے تھے میرے کہ جو تم مجھ سے پوچھتے ہو. اس میں دو پہلوؤں کو بطور خاص خاطر میں رکھا گیا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو راز میں رکھا گیا، اس کا ذکر نہیں کیا کہ کہاں گئے، اور اگر بتاتے کہ وہ چلے جا چکے ہیں تب بھی جھوٹ ہو سکتا تھا اس میں، اور اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ حکمت بھی تھی اور جرت بھی تھی کہ دشمن چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں اور جان جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس کا سوال جو ہے وہ مجھ سے نہ کرو، کیونکہ میرے سپرد آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا تھا. تو بہادری، جانساری، امانت کی پاسداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا ایک خوبصورت پہلو اور کہ جسے ہم سب کو لازماً یاد کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ علی ابن ابی طالب اگر اس مرتبے پر ہیں تو صرف ایک وجہ سے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں اور اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بستر پہ لیٹ جاؤ، تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں کس مشکل میں مجھے ڈالے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امانتیں امانت داروں کے حوالے کر کے جانی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ ہجرت میں تو آپ جا رہے ہیں اور ہمیں اس مشکل میں آپ جان کے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو سکھائی اور اسی کی بنیاد پر ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بلند ہوا۔
ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحری ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں، میں ہوں سعدیہ افضال اور میرے ساتھ ہیں قاری نجم مصطفیٰ۔ آج 21 رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، مہمانوں کے حوالے سے ہم باکردار شخصیت مولا علیہ السلام کی مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کی شہادت کے حوالے سے سحری کرنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو واقعہ ہے وہ جو محرکات تھے اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایسی خوبیاں ہمیں ملتی ہیں جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ شرافت بھی ہے، نجابت بھی ہے، جانبازی بھی ہے، شجاعت بھی ہے، انسانی ہمدردی بھی ہے، مظلوموں کی دادرسی بھی ہے، غمگساری بھی ہے اور علم و جوہر کے لازوال جوہر بھی اس ایک شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امیر المومنین ہیں، اپنے والد کے ساتھ گھر پر موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے دریافت کرتی ہیں کہ ایک سوال میرا ہے آپ سے کہ آپ جب بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ حضرت علی کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ تکتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس رب کی عزت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی ایک عبادت ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ پہلے تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں کہ محرکات کیا تھے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے، وہ واقعہ ذرا بیان فرما دیں ہمارے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے نشیب و فراز بہت زیادہ ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ امیر المومنین نے مختلف جنگوں میں جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے قریش کے مشرکین کو اگر واسطے جہنم کیا تو یہ امیر المومنین کا کارنامہ تھا۔ بڑی بڑی جنگوں میں بڑے کارنامے اگر انجام دیے تو یہ امیر المومنین کا کارنامہ تھا۔ جنگوں میں جس طرح سے بڑے بڑے قبائل کو میدان جنگ میں شکست دی اور اس کے نتیجے میں علی کے حوالے سے جس طرح کی فضا عربوں میں اس وقت موجود تھی وہ آہستہ آہستہ کینے کی شکل اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تو اس وقت جو ہے اسلامی معاشرے میں شورش اور مختلف قبائل کے درمیان جنگیں اور پھر امیر المومنین کی بیعت سے انکار، یہ ظاہر ہے ایک لمبا سلسلہ ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر شورش اور اس تمام تر اختلافات کے باوجود امیر المومنین کا جو رول رہا وہ یہی رہا کہ حتی الامکان کوئی بے گناہ اس جنگ میں لپیٹ میں نہ آئے، کسی کو بے گناہ طور پر مارا نہ جائے، اور اگر سامنے بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور اس طرف بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امن کی طرف، لوگوں کو صلح کی طرف دعوت دی جائے اور جنگ سے لوگوں کو بچانے کی پوری پوری کوشش کی جائے، یہاں تک کہ جمل میں بھی، نہروان میں بھی اور اس طرح کی باقی جنگوں میں بھی جو امیر المومنین کی 4 سالہ خلافت کے دور میں جنگیں پیش آئی ہیں ان میں بھی ان کی حکمت عملی یہی رہی کہ کم سے کم خون بہایا جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نادانی میں اس جنگ میں کود پڑے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ سوچ سمجھ کر آئے ہیں تاکہ امیر المومنین کو خلافت کے اس عہدے سے جس پر اجماع مسلمین نے ان کا انتخاب کیا ہے اور ان کے ہاتھوں بیعت کیا ہے اس سے امیر المومنین کو ہٹایا جائے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر جو امیر شام اور امیر المومنین کے درمیان اس حوالے سے اختلافات رہے اور ان اختلافات کے نتیجے میں آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی آج کی اس سحری کے موقع پر۔
ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا ہم اس پہ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی کو شہید کیا جائے گا، تو حضرت علی کو تو یہ پتہ تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، پھر جس دن آپ پہ وار ہوا اس سے پچھلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پھر اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو 13 رمضان کو حسنین کریمین کی موجودگی میں، دیگر صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنی داڑھی جو ہے وہ خون آلود دیکھتا ہوں، اور پھر آپ نے ابن ملجم جو ہے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ مجھے شہید کرے گا, لیکن جب صحابہ نے کہا کہ آپ حکم دیجیے ہم اسے قتل کر دیں تو آپ نے منع فرما دیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میں اس حوالے سے ایک بات ضرور پہنچانا چاہتا ہوں ناظرین تک کہ جناب علی علیہ السلام کا منصب اور آپ کا مشن وہی مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, اور وہ مشن قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن اسی وجہ سے نازل کیا تاکہ آپ عدل اور انصاف کو قائم کر سکیں. عدل اور انصاف کو قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنا, اور انسانیت کے لیے بھلائی اور فلاح کے لیے ایک ایسی ریاست کو مضبوط اور توانا بنانا کہ جو تمام انسانیت کے لیے ایک مثال بن سکے. یہی وجہ ہے کہ سابقہ جتنے بھی خلافت کے ادوار گزرے ہیں اس میں جناب علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہترین مشیر, ایک بہترین مشورہ دینے والے, بہترین وزیر, اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھی, ان کے جانصار اور ان کے معاون رہے. تمام کامیابیاں جو مختلف اصحاب کے حوالے سے نظر آتی ہیں, اگر کوئی شخص گہرے انداز میں اس کا مطالعہ کرے تو اس میں جناب علی علیہ السلام کے مفید مشورے اور آپ کی جو دانائی اور حکمت ہے وہ اس میں بنیادی کردار ادا کر رہی تھی. یہاں ہمیں ایک بات اور اچھی طرح یاد کرنی چاہیے کہ جناب علی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ لولا تقوی لکنت ادھا الناس, اگر تقوی نہ ہوتا تو میں دنیا کے چالاک ترین لوگوں میں سے ہوتا, کیونکہ چالاکی کی بنیاد پر اقتدار کو اختیار کر لینا, حاصل کر لینا, یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن سب سے پہلی بنیاد اور سب سے آخری بنیاد جسے اللہ کے رسول نے بھی پسند کیا اور جناب علی علیہ السلام نے بھی پسند کیا وہ ہے تقوی. اور اسی تقوی کی بنیاد پر ہر جنگ میں, ہر غزوے میں جو آپ شریک ہوئے تو کبھی کسی دشمن سے اپنی ذاتی بنیاد پر نہ کبھی انتقام لیا, نہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھائے. حتیٰ کہ سب سے بڑا معرکہ جو علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, خیبر کا غزوہ جو ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول علم دیتے ہیں لیکن علم دینے کے ساتھ ایک خاص بات جناب علی علیہ السلام کو فرماتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی, اگر آپ کے ہاتھ میں ایک آدمی ایمان قبول کر لے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں کی مال غنیمت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی مال غنیمت اور کشور کشائی نہ ان کے من میں پہلے تھا اور نہ ان کے مقصد میں بعد میں کبھی آیا. بنیادی بات جو تھی وہی اللہ کا تقوی, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنا, اور لوگوں کو امن و امان کے ساتھ, اور وہ جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ حق اور انصاف کا جو اصول قائم کرنا ہے وہ آپ علیہ السلام کا بنیادی مشن تھا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ان تمام علامتوں کا اندازہ بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے گھر سے نکلتے ہیں فجر سے ذرا پہلے اور تمام گھروں پہ دستک دیتے ہوئے جاتے ہیں, گویا کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا, فلاح کی طرف بلانا, نماز کی طرف بلانا, اللہ کی طرف جھکنے کے لیے بلانا, یہ مشن وہ پورا کر رہے ہیں. اور جب وہ وار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا دشمن جو وار کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم انتقام لیں اور اس کو بالکل اسی طرح تہس نہس کر دیں, لیکن آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا کہ اگر تو میں زندہ رہا تو ہم اس کا فیصلہ خود فرمائیں گے, لیکن اگر میری شہادت ہو گئی تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ اس کا مسئلہ نہ کیا جائے, اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس حد تک بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ انسان دوستی کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. تو وہ علی جو آخری لمحے تک اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور ان حق اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے رہے, تو آج ہم اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی عظمت کا, ان کی بلندی کا, تو عظمت اور ذکر کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان اوصاف کو خود اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی میں لے کے آئیں تاکہ ہم یہ کہنے کے قابل ہو سکے قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے جانصاروں کے سامنے بھی ہم اس بات کو کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی صرف سیرت بیان نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش بھی کی تھی.
نازل سے بھی ذرا آپ روشنی اس پہ ڈالیے. پہلی وحی آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پھر دیکھا جائے تو اکثر بادشاہوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے تو وہ تحریر بھی زیادہ تر آپ حضرت علی سے ہی کروایا کرتے تھے, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟
دیکھیے, پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ امیر المومنین کی تربیت رسول کریم کے پیش نظر تھی. امیر المومنین ولی ہیں اس دنیا میں نبی کریم کے بعد، اور اس بات پر شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے ان کی ولایت کے حوالے سے۔ جس مقام اور مرتبے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں نبی نظر آئیں وہاں وہاں علی بھی نظر آئیں۔ لہٰذا جو جو اقدامات نبی کریم کے تھے اس میں علی آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں نبی کریم کے، چاہے وہ بچپن کے واقعات ہوں، چاہے وہ جوانی کے واقعات ہوں، چاہے وہ جنگ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ وحی کی آمد کے حوالے سے ہوں۔ اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ جب وحی اترتی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے اترتی تھی، میں دیکھتا تھا وحی کو نازل ہوتے ہوئے۔ یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میری نگاہوں کے سامنے قریش کے مشرکین نے، اور اس میں ابو جہل سر فہرست تھا، آیا اور نبی کریم سے عرض کیا کہ اے محمد، چونکہ رسول وہ نہیں مانتے تھے، کہا کہ اے محمد کوئی اعجاز ہمیں دکھائیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر معجزہ دکھا بھی دوں تب بھی مجھے علم ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن اس کے باوجود میں حجت ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے نبی کریم نے کہا کہ پوچھو کیا تم چاہتے ہو اور کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ سامنے ایک درخت تھا، کہا ابو جہل نے کہ اس درخت سے کہیے کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ فرمایا ابو جہل نے کہا، عرض کیا کہ اس درخت کے ایک حصے سے کہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے، ایک حصہ اٹھا آپ کے پاس آیا، دوسرے حصے سے کہیے وہ بھی آپ کے پاس آئے، وہ حصہ بھی آپ کے پاس آیا۔ کہا جڑ جائیں یہ دونوں حصے، دونوں جڑ گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس درخت نے نبی کریم کو اس طرح سے اپنی آغوش میں لیا جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ امیر المومنین نے ابتدا ہی سے نبی کریم کی شفقت کے زیر سایہ تربیت پائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس الہی منصب تک وہ پہنچ سکیں گے، جو روایت اور حدیث ہے جس پر شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، اگر اللہ کی حجت زمین پر قائم نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو یعنی اہل زمین کو نگل لے۔ تو نبی کریم کے بعد ولایت کے اس میدان میں حجت الہی علی ابن ابی طالب ہیں۔ چونکہ علی ابن ابی طالب اللہ کی حجت ہیں اور اس منصب کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا وحی کی تکمیل میں بھی اور سلاطین کو خطوط میں بھی، تبلیغ دین میں بھی، جہاد کے حوالے سے بھی، ہر مقام پر نبی کریم کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو جس کی طرف پہلے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور بہت خوبصورت پہلو تھا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ایک چیز ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ امیر المومنین کو زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہے۔ اس لیے میدانوں میں، میدان جنگ میں سب سے آگے علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین کا یہ جملہ ہر جگہ، ہر تمام فریقوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ علی کو موت سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی محبت بچے کو اپنے ماں کے پستانوں سے ہوتی ہے۔ یعنی علی اس طرح سے موت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب جنگ بدر میں دیکھتے ہیں تو جنگ بدر میں آپ کو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے کہ مسلمین کا لشکر جو ہے وہ فاتح قرار پاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لشکر کفر اور لشکر شرک شکست کھا جاتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جب جنگ احد ہوتی ہے تو جنگ احد میں اسلامی لشکر جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے ان اسباب کی وجہ سے جو کہ تاریخ میں لکھے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہیں اپنے آپ پر گھمنڈ زیادہ ہو گیا تھا اور رسول کریم اور اپنے اللہ پر جو اعتماد جنگ بدر میں تھا اس میں کمی آ گئی تھی، چونکہ وہاں پر تعداد بہت کم تھی، یہاں پر زیادہ تھی۔ اب وہاں پر جب کم تعداد کے ساتھ لشکر کفر پہ فتح پا لیا تو یہاں پر اب تو ہم بڑی تعداد میں، یعنی اپنے اندر ایک احساس، اس احساس کی وجہ سے یہاں پر شکست ہو گئی۔ اب اس شکست کے بعد 70 سے زیادہ جب مسلمان قتل ہوئے، شہید ہوئے احد کے میدان میں، اس کے بعد تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین گریہ فرماتے ہوئے آئے نبی کریم کی بارگاہ میں۔ عمر کتنی ہے؟ 25 سے 26 سال، 25 سے 26 سال عمر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسین پیدا ہونے کے قریب ہیں، یا پھر دونوں پیدا ہو چکے ہیں، تقریباً اختلافات ہیں روایات میں۔ اس کیفیت میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 25-26 سال کی عمر ہے، عین جوانی ہے، روتے ہوئے اشک بہاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، آج میرے چچا شہید ہو گئے حمزہ، میرے بہترین دوست شہید ہو گئے، آپ کے بہترین صحابی 70، بہت بڑی تعداد تھی، 70 کی تعداد میں اتنے زیادہ صحابی شہید ہو گئے اور علی پھر بچ گیا، شہید نہیں ہوا. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جوان جس کی عمر 25-26 سال ہے اور وہ خود اپنے کمالات کے اعتبار سے معراج انسانیت پر فائز ہے، ہر کائنات کے ذرے کی آرزو یہ ہے کہ وہ علی تک پہنچے، اور علی کی آرزو آج کیا ہے، جامع شہادت نوش کرنا اور شہادت تک پہنچے. وہاں پر ایک عجیب منظر بیان کیا ہے تاریخ نویسوں نے کہ نبی کریم نے پوچھا کہ یا علی مجھے پتا ہے تم شہید ہو گئے، اور تمہارے سر پر جب ضرب لگے اور خون کا فوارہ بلند ہو تو اس سے تمہاری ریش مبارک جو ہے وہ خضاب زدہ ہوگی، سرخ ہوگی، اور اس طرح سے تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن جب تم پر وار ہوگا تو اس وقت زہر آلود تلوار ہوگا، اس تلوار کے درد کو اور تکلیف کو کیسے برداشت کرو گے؟ کیف صبرک، کیسے تم صبر کیسے کرو گے؟ یہاں پر امیر المومنین ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر. اے رسول خدا، یہ مقام صبر نہیں ہے، مقام شکر ہے کہ علی کو اس طرح کی منزلت اور اس طرح کا مقام ملے. اس لیے جب آج 19 کی رات کو ضربت پڑی ہے تو کائنات میں جو علی کے لبوں سے آواز بلند ہوئی ہے وہ ہے فزتو برب الکعبہ، کہ آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ علی کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جامع شہادت نوش کروں.
ہمارے ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہیں، شہیدی صاحب ہمارے بالکل پڑھا ابھی ختم ہو رہے، قریب آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا مختصراً آپ بھی چونکہ آج لوگ جلوس وغیرہ بھی نکلیں گے، تو وہ امت میں آپس میں اتحاد کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ پرامن رہیں؟ اس حوالے سے چونکہ بڑا ایک اہم دن ہوتا ہے، تو مختصراً آپ بھی اور آپ بھی چند الفاظ کہہ دیجیے.
دیکھیے، شہادت کا جس ذکر جو کیا تو شہادت، ایک تو اپنی جان نثار کرتے ہوئے شہادت، لیکن شہادت کا دوسرا اس سے بھی بڑا پہلو یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو نازل ہوا، اس کو نہ صرف خود سنبھالا بلکہ امت کو یاد کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تعلیمات دی کہ کوئی شخص بھی آتا تو سب سے پہلے سوال حضور جو ہے وہ حضرت علی فرماتے کہ کیا تم نے قرآن مجید یاد کیا ہے؟ اور اگر قرآن مجید اس نے یاد نہ کیا ہوتا یا اس کے بارے میں غور نہ کیا ہوتا تو کہا جاتا کہ علم کا دروازہ یہیں سے شروع ہوگا. تو یہ بھی ایک شہادت ہے، شہادت وہ جو جان نثار ہونے کی صورت میں، اور وہ شہادت جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی صورت میں. اور شہادت کے پیچھے ایک اور بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے فتنے میں سب سے زیادہ جو کاروائیاں کرنے والے لوگ تھے وہ انتہا پسند تھے، کہ جنہوں نے اپنی انتہا پسندی کی بنیاد پر اصحاب رسول پر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے اور انہیں دار اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا. اور بالکل آج کے زمانے میں بھی ہم اسی طرح کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. کچھ انتہا پسند مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دار اسلام سے خارج کرتے ہوئے انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس طرح کے سانحے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ انتہا پسندی سے بچیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں کے نقش قدم پہ چلیں.
اور یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر مولا علی کا کہ دور خلافت ہے، سازشوں میں گھرے ہوئے، لیکن پھر بھی وصیت یہ کرتے ہیں کہ حسن سلوک جو ہے اسی پر قائم رہو، وہی جاری رکھو.
دیکھیے، اہل البیت رسول کریم کے اور خصوصاً آل و اولاد رسول وہ سرمایہ ہیں اسلامی دنیا میں جس پر تمام مسلمانوں کا بلا تفریق اتفاق بھی ہے اور ان سے محبت سب کے ایمان کا حصہ بھی ہے. اس لیے آج اگر علی امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر کوئی جلوس نکالتا ہے تو کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی اپنی طرف سے تبرکات بانٹتا ہے، کوئی کسی کو اور طرح سے اپنا اپنا انداز ہے، لیکن سب کا اظہار محبت وہ جو ہے وہ ہدف ہے سب کا. ایسے موقع پر ظاہر ہے لڑائی جھگڑا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس لیے یقینی طور پر نہ شیعہ سنی سے اور نہ سنی شیعہ سے لڑتا ہے، بلکہ وہ ہاتھ جو اسلامی امت کے امن کو اور ان کے اتحاد اور بھائی چارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں دونوں طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنی سازش کر رہے ہوتے ہیں.
اس لیے محبت کا پیغام دینا چاہیے,
ان سازشوں کو پہچاننا چاہیے اور اس کے مقابلے میں اپنی یونٹی کے ذریعے سے اور اہل البیت کا دامن تھام کر مقابلہ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ امین شہیدی صاحب, ڈاکٹر حبیب الرحمان اسلم صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی مولا علی شیر خدا کے فضائل اور ان کی شخصیت کے حوالے سے. ابھی یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس میں تو آپ وقت کم پڑ جائے گا, ہم گفتگو کرتے رہیں تو وہ مکمل نہیں ہوگی. آپ کی شخصیت کا ہاتھا تو ہمارے لیے ناممکن ہے کرنا, لیکن امید ہے جتنی گفتگو ہوئی آپ کے لیے کافی سیر حاصل ہوگی. مجھے قائد اعظم مصطفیٰ کا اور سعد افضال کو